بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله، شرف فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. هل كنت شتسة اس عظيم كتاب شرح كدرس كآغاز کرتے ہیں، اور جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ کتاب ان کتابوں میں سے ہے جس نے میری زندگی بدلی ہے عقیدہ کو سمجھنے میں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی آسانی کی ہے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد. اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے اس خوبصورت طریقۂ تدریس اور پیارے انداز کے ذریعے سے بہت سارے کچھ پیچیدہ مسائل تھے جن کو سمجھنا مشکل تھا، اللہ تعالیٰ نے بہت آسانی فرمائی ہے. جیسے کہ آپ دیکھتے جائیں گے انشاءاللہ شروحات میں، تو شیخ السلام رحمہ اللہ نے یعنی ایک ہی مجلس میں، جسے میں آگے بیان کروں گا، مختصر مجلس میں پورا عقیدہ اپنا بیان کر دیا ہے. لیکن شرح میں جو طریقہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اپنایا ہے وہ بے مثال ہے. جیسے کہ دیگر شروحات دیکھیں آپ فقہ میں، شرح ممتع میں، یعنی پتہ چلتا ہے کہ ایک تو علم کی غزارت، الحمدللہ علم کا سمندر آپ کو نظر آتا ہے، دوسری طرف انداز بیان اور اس کے ساتھ ساتھ مشکل مسائل کو آسان طریقے سے کیسے پیش کرنا ہے، جو طالب علم کے لیے یعنی معرفت کے دروازے اور سیدھے دل پہ جا کے بات بیٹھ جائے کیسے ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ یہ محسوس کریں گے. اور آج کی نشست میں میں دو بات چیزوں پر بات کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ شرح کا طریقہ کیا رہے گا، اس پہ بات کرتے ہیں. دوسری بات، دو مقدم ہیں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے، آج انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں. اور جو تعارف ہے دونوں مشائخ کا وہ پہلے گزر چکا ہے دروس میں، تو وہاں سے انشاءاللہ ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ دوبارہ ان کو اس کے ساتھ اٹیچ کر لیں. طریقہ تدریس جو میں طریقہ اپناؤں گا اس کتاب کی شرح کا، وہ یہ ہے کہ میں جو متن ہے شیخ حسین بن رحمہ اللہ کا وہ میں عربی میں پڑھوں گا عبارت، اور جو شرح ہے وہ عربی میں نہیں پڑھوں گا، کیونکہ دو جلدیں ہیں آپ کے سامنے اور میرے پاس ایک جلد بہت لمبی ہے، وہ تو عربی عبارت پڑھنے کے بغیر میں المختصر المفید جو ہے وہ بیان کروں گا ترجمہ کرتے ہوئے. یعنی بعض اوقات بات چیت میں چھوڑ بھی دوں گا، جو مختصر مفید جسے کہتے ہیں انشاءاللہ میں وہ جو خلاصہ ہے وہ بیان کروں گا شرح میں سے، اور جہاں پر ضرورت پڑے گی کچھ چیز بیان کرنے کی میں وہ بھی انشاءاللہ ایڈ کرتے ہیں. جیسے بعض تعریفات ہیں جو آپ دیکھتے ہیں اس حاشیے میں، بہت سارے کچھ اصول کتاب کے حاشیے میں، یعنی یہ کتاب میں نے پانچ مرتبہ مختلف مشائخ سے پڑھی الحمدللہ، تقریباً جو مجھے یاد پڑتا ہے اس سے زیادہ بھی ہوگا. اور آپ دیکھیں حاشیے میں بہت سارے آپ کو یہ لکھو نظر آتا ہے، اس میں کچھ نئی چیزیں، کچھ مختلف مشائخ کے پوائنٹس جو تھے جو میں نوٹ کیے تھے وہ بھی اس میں شامل ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ضرورت کے پر وہ بھی انشاءاللہ شامل کرتے جائیں گے. تو سب سے پہلے جو پہلا مقدمہ ہے اس کتاب کا، فضیلۃ الشیخ محمد بن صالح بن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، پہلا مقدمہ بیان کر دوں میں، پہلا مقدمہ جو شیخ صاحب کا ہے اس میں حمد و ثنا سے اپنے بات کا آغاز کیا ہے، اور کلمہ شہادت سے اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے درود بھیجنے سے، پھر فرماتے ہیں اما بعد فقد من اللہ تعالی علینا بشرح العقیدۃ الواسطیہ، اللہ تعالیٰ کی منت اور احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہم نے عقیدۃ الواسطیہ کی شرح کی ہے. جس شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اہل سنت جماعت کے عقیدہ کی بیان کرنے تصنیف کی ہے ان لوگوں کے طلب پر على طلبة الذين درسوها علينا في المسجد کی مسجد میں یہ شیخ ابن رحمہ اللہ یہ عقیدہ پڑھایا ہے. ومن اجل حرصهم على حفظ التقرير قاموا بتسجيله ثم تفريغ كتابة من اشرطة التسجيل. کیونکہ حریص تھے جو کچھ کہا گیا ہے اس شرح میں اس کی ریکارڈنگ کر لی گئی تھی, ان طلاب نے ریکارڈنگ کی اور پھر اسے تفریق یعنی ٹرانسکرائب کیا گیا, لکھا گیا ہے ان کیسٹوں سے جن میں ریکارڈنگ کی تھی. پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ بات معلوم ہے کہ جو تقریر میں بات کی جاتی ہے وہ ویسے نہیں جیسے کہ تحریر میں چیز لکھی جاتی ہے, کیونکہ جو بات تقریراً کی جاتی ہے تو اس میں بہت ساری کچھ نقص اور زیادہ موجود ہوتے ہیں. اور کئی مکتبات نے شیخ صاحب فرماتے ہیں اس کے نشر و اشاعت کے لیے طباعت کے لیے کہا ہے, اور شیخ صاحب فرماتے ہیں جیسے کہ جو شرح تقریر سے ہوتی ہے وہ ریٹن جیسے نہیں ہوتی, اس لیے شیخ صاحب نے فرمایا کہ میں نے یہ دیکھا کہ اہم بات یہ ہے کہ جو شرح ہے اسے میں تماہل سے پڑھوں اور اس میں سے جو ایک بہتر طریقہ ہے شرح کا وہ اس میں سے نکالوں. یعنی شیخ صاحب ریٹرن کی بات کی, جو کتاب ہمارے ہاتھ میں اس وقت, یعنی یہ کتاب اصل میں شیخ صاحب کے دروس سے ٹرانسکرائب کی گئی تھی, پھر شیخ صاحب خود اسے ریوائز کیا ہے, پھر اس کی اس طرح کی طباعت نشر اشاعت ہوئی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ففعلت ذلك وللہ الحمد, پھر میں نے ایسا کیا اللہ کے حمد و ثنا, وحذفت ما لا احتاج الیہ, جس کی حاجت نہیں تھی اسے میں نے نکال دیا, وزدت ما يحتاج الیہ, اور اس کو میں نے اس میں شامل کر جس کی حاجت ضرورت تھی. واسأل اللہ تعالی ان ينفع به كما نفع باصله وان يجعلنا من دعاة الحق وانصاره انه قريب مجيب امين رب العالمين. اور یہ جو مقدمہ ہے شیخ ابن رحمہ اللہ نے 27 ربیع الاول 1415 میں لکھا ہے, سبحان اللہ. تو اس مقدمے میں اس چیز کی اہمیت کا بیان ہے کہ جو دروس ہیں ان کی ریکارڈنگ کرنا کی طرف رغبت ہے, اور پھر ریکارڈنگ کے ساتھ ساتھ اگر ان کو ریٹن مادھیم پر ٹرانسکرائب بھی کیا جائے تو پھر نور اعلیٰ نور ہے. اور الحمدللہ ساتھیوں نے کام شروع کیا ہے, کچھ دروس ٹرانسکرائب ہو بھی گئے ہیں, کچھ ہو بھی رہے ہیں الحمدللہ, کیونکہ یہ طرح کا علماء کرائے ہمیشہ. تو علماء درس دیتے ہیں اور ان کی ریکارڈنگ ہوتی ہے, ریکارڈنگ کے بعد پھر وقت کے ساتھ ساتھ جب اسے ٹرانسکرائب کیا جاتا ہے. تو دیکھیں اس وقت شیخ رحمہ اللہ موجود نہیں ہے, ان پر کرونا میں تنازل فرمائے, ان کا علم آج بھی زندہ ہے, یہ کتاب آج بھی موجود ہے الحمدللہ, جس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں, ہمارے نسلوں تک آگے تک انشاءاللہ اسے فائدہ اٹھاتے رہیں گے. تو جو ریٹن مادہ ہے اس کی اہمیت ہے, آڈیو اپنے حد تک ٹھیک ہے لیکن جو ریٹن ہمیشہ ہوتا ہے, جو کہ تحریری شکل کتاب کی ہوتی ہے, یہ ہمیشہ سے پائیدار ہے, اور اکثر مشائخ اسی کی طرف رغبت دلاتے ہیں. اور یہ سب سے پہلے جو شیخ صاحب بیان کیا ہے اور جو فرق ہوتا ہے وہ بیان کیا ہے. ایک آڈیو میں آپ بعض اوقات بعض کی یعنی مقرر الفاظ میں آپ بات کرتے ہیں یا کوئی سبق لسانی ہو جاتی ہے یا کچھ شرح میں بات کرتے کرتے کوئی اور چیز بھی شامل ہو جاتی ہے باہر سے, تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ان سب کو درست کر دیا گیا ہے, جس کی ضرورت نہیں تھی اس کو نکال دیا گیا ہے, اور جس کی ضرورت تھی کچھ چیزوں کی انہیں شامل بھی کر دیا گیا ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں شیخ صاحب نے اس کی شرح کی ہے. دوسرے مقدمے میں شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب جس کا نام عقیدہ وسطیہ ہے, جسے تصنیف اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم حبر الامہ جو ہیں ابو العباس، شيخ الاسلام ابن تيميه، احمد بن عبد الرحيم بن عبد السلام بن تيميه حراني نے تصنیف کی ہے، ان کی وفات سن 728 ہجری میں ہوئی۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس شخص کے بہت سارے ایسے مقامات ہیں جن کے لیے ان کا قدردانی کرنی اور شکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم امید کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور یہ مقامات جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ہیں، حق کے دفاع کے لیے ہے اور اہل باطل کا رد کرنے میں ہے۔ اور یہ سب، یہ باتیں ہر وہ شخص جانتا ہے جو شیخ الاسلام رحمہ اللہ کی کتابیں سمجھتا ہے اور دیکھتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں میں سے اس امت پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم کے ذریعے سے بہت سارے جو خطرات تھے عقیدہ اسلامیہ پہ، ان کو یعنی محفوظ کیا ہے۔ اور یہ کتاب جو ہے مختصر، جسے عقیدہ وسطیہ کہتے ہیں، شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے اس کی تصنیف اس وقت کی جب ایک شخص قاضی تھا واسط میں سے، اور واسط جیسے آپ جانتے ہیں ایک شہر ہے عراق میں، وہاں سے ایک شخص آیا تھا اور اس نے شکایت کی کہ اس کے زمانے کے یا اس کے وہاں کے جو لوگ ہیں وہ مذاہب منحرفہ، جو منحرف مذاہب ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے، خاص خصوصی طور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے۔ تو شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے اس عقیدہ کو لکھا جو اہل سنت جماعت کے عقیدہ کا خلاصہ سمجھا جاتا ہے، اور جس میں ان امور کا ذکر ہے جس میں لوگوں نے کثرت سے کلام کیا ہے، قیل وقال اور بدعت میں پڑ گئے تھے۔ اس تعلق سے شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے یہ کتاب لکھی ہے۔ پھر شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی یہ یہاں تک تھا اس شیخ الاسلام رحمہ اللہ کی اس کتاب کے تعلق سے۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ العقیدۃ الواسطہ، دو لفظ ہیں، عقیدہ اور دوسرا واسطیہ۔ واسطیہ کا اکثر لوگ سمجھتے ہیں واسطیہ ہے کیا، واسط سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ واسط کیا ہے؟ ایک جگہ کا نام ہے۔ اور کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ وہ شخص اس جگہ سے آیا واسط سے جو قاضی تھا، اور اپنے زمانے اپنے معاشرے میں جو خرابیاں تھیں عقیدے کے تعلق سے، خصوصی طور پہ اسماء و صفات کے باب میں جو غلطیاں تھیں اور دیگر جو بدعات و خرافات موجود تھیں وہاں پہ، تو ان کے تعلق سے شیخ الاسلام رحمہ اللہ سے بات کی۔ اور یہ عرض کی کہ اس پر آپ کوئی نصیحت کیجیے، اپنا عقیدہ جو ہے وہ بیان کیجیے۔ تو شیخ الاسلام رحمہ اللہ ایک ہی مجلس میں، فرماتے ہیں عصر، بعض علماء فرماتے ہیں عصر کے بعد ایک مجلس میں پورا عقیدہ لکھ دیا جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس سے پہلے کہ ہم اس عظیم رسالے اور کتاب کے تعلق سے بات کا آغاز کریں، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ یہ بیان کرنا کہ جتنی بھی رسالات ہیں، یعنی جو پیغامات اور جو اللہ نے بھیجے ہیں رسولوں کو علیہ الصلاۃ والسلام، جتنی بھی رسالات اور پیغامات ہیں، سب سے پہلے علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر جو سب سے آخری نبی ہیں اور رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، کلھا تدعو الی التوحید، یہ سارے کے سارے توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، سورۃ الانبیاء نمبر 25۔ وقال تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ولقد بعثنا فی کل امۃ رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، سورۃ النحل آیت نمبر 36۔ یعنی ان دو آیتوں میں یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسولوں کو کیا بنیادی پیغام دے کر بھیجا۔ ہر رسول کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ کلمہ توحید ہے، توحید عبادت کا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور بھی پیغامات ہیں معاشرہ امت کی اصلاح کے، لیکن جو بنیادی پیغام ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو پھر کچھ بھی نہ ہوتا۔ اصل بنیادی پیغام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا معبود بحق الا اللہ۔ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، اور اس لیے یعنی اس توحید الوہیت، توحید عباد کی اہمیت کیا ہے، اور کیوں اللہ تعالی نے تمام رسولوں کو اس بنیاد پیغام کے ساتھ بھیجا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق کو پیدا کیا گیا ہے, مخلوق ایک ہی خالق نے پیدا کیا ہے, اللہ سبحانہ وتعالی ہے, اور اس لیے پیدا کیے گئے خلقوا لعبادته, صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے, اور اس لیے کہ تو ان کے دل اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں, تل ہوں وہ تعظیما, سچا معبود مانتے ہوئے اور تعظیم کرتے ہوئے, خوفا و رجاء ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے, توکل و رغبت و رہبت, توکل رغبت و رہبت کرتے ہوئے, یہ سارے دل کے اعمال ہیں, تمام دل کے معاملات ایک رب کے سپرد کرنا ہے جس کے اساس توحید عبادت ہے. یہاں تک کہ وہ دنیا کے تمام چیزوں سے الگ ہو جائیں, حتی انسلخوا عن کل شیء من الدنیا لا یکون معینا لهم علی توحید اللہ عز و جل فی هذه الامور. دنیا کے وہ تمام چیزیں جو توحید عبادت میں مدعات نہیں کرتی, ان تمام چیزوں سے دوری اختیار کر لینی ہے. کیوں؟ لأنك انت مخلوق, کیونکہ آپ مخلوق ہیں. لابد ان تكون لخالقك قلب و قالب فی کل شیء, تو آپ پر یہ واجب ہے کہ آپ اپنے رب کے ہو کے رہ جائیں, قلبا و قالبا, دل و جان سے جیسے کہتے ہیں, ہر اعتبار سے. اور اس لیے رسولوں کی دعوت علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اس طرف جو ہے الہام العظیم, عبادت اللہ وحدہ لا شریک لہ, الامر الہام العظیم, اس عظیم امر کے لیے جو بہت اہمیت رکھتا ہے, تمام رسولوں کی دعوت اسی ایک امر کی طرف سے جو بنیادی طور پہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. پھر شیخ صاحب فرمان شب عظیم رحمہ اللہ, اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں, اللہ نے اسے اس لیے نہیں مبعوث فرمایا کہ لوگوں کو جا کے توحید ربوبیت کی طرف بلائیں جیسے کہ توحید الوہیت کی طرف بلاتے ہیں. تو اصل بنیاد دعوت کیا ہے؟ توحید الوہیت, توحید عبادت ہے, جو اصل معنی ہے لا الہ الا اللہ کا. توحید ربوبیت کے خصوصی طور پر نہیں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا, وہ اس لیے کہ جس نے توحید ربوبیت کا انکار کیا وہ بہت کم لوگ ہیں, جبکہ انکار کرنے والے اپنے دل کے اندر بھی انکار نہ کر سکے, زبان سے انکار تو کر لیا لیکن اپنے دل کی تہ سے اور گہرائیوں سے انکار نہ کر سکے. الا یہ کہ جیسا فرماتے ہیں وہ اپنے عقل کھو بیٹھے اور وہ انکار کر سکتے ہیں توحید ربوبیت کا, صرف میں باب المکابرہ, ہر درمی اور تکبر کی اساس پر. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں جمع عثیم رحمہ اللہ, علماء نے توحید کی تین قسمیں بیان کی ہیں, سب سے پہلے توحید ربوبیت, اور توحید ربوبیت کا معنی ہے افراد اللہ سبحانہ وتعالی فی ثلاثت امور, اللہ تعالی عز و جل کو تین چیزوں میں ایک جاننا. یہ کتنا آسان ہے, توحید ربوبیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں میں ایک جان اور ایک ماننا. فی الخلق والملک والتدبیر, خلق میں, ملک میں اور تدبیر میں. اور پھر تدبیر میں کیا آتا ہے؟ زندگی, موت ہے, نفع نقصان ہے, سب اس میں آتا ہے. اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الا لہ الخلق والامر. ابھی کس چیز کی دلائل ہیں؟ یہ توحید ربوبیت کے دلائل ہیں, آخر سورۃ اعراف آیت نمبر 154. اور اس میں جو دلالہ کیا ہے الا لہ الخلق والامر, صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خلق اور امر ہے. وجہ دلالہ اس آیت میں دلیل کہاں پہ ہمیں ملتی ہے؟ توحید ربوبیت کی, اسے کہتے ہیں وجہ دلالہ, اسے کہتے ہیں. شصفت انه قدم فيها الخبر الذي من حقه التاخير, الخلق والامر له, یہ ہونا چاہیے تھا نا. ترتیب کیا ہے؟ مبتدا پھر خبر آتا ہے نا, خلق والامر اللہ تعالیٰ ہی کا ہے نا, تو لہو جار مجرور کیا ہے؟ خبر ہے. خبر بعد میں آتی ہے پہلے آتا ہے؟ خبر بعد میں آتا ہے. اگر اسے پہلے بیان کیا جائے تو صیغۃ الحصر میں سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں انه قدم فيها الخبر الذي من حقه التاخير والقاعده البلاغيه, قاعده بلاغيه کیا ہے اس میں؟ ان تقديم ما حقه التاخير يفيد الحصر, صرف اور صرف یہ حصر میں. تو اس آیت میں واضح ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی خالق نہیں ہے, وہ کوئی بھی, وہ کسی کا امر بھی نہیں چلے گا, سبحان اللہ. پھر فرماتے ہیں ثم تامل افتاح هذه الايه بألا تدعو التنبيه والتوكيد, الا له الخلق والامر. تو الا کس لیے بیان کیا جاتا ہے؟ تأکید اور تنبیہ کے لیے. یعنی تنبیہ کی جا رہی ہے، خبردار کیا جا رہا ہے کہ خلق اور امر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے، کسی اور کے لیے ہو ہی نہیں سکتا. فالخلق هذا هو والامر هو التدبیر. جیسا فرماتے ہیں لا لغیره، صرف اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. فالخلق هذا هو والامر هو التدبیر. اور امر سے یعنی خلق اور اس میں کیا آ گیا؟ وہ تدبیر. اچھا ملک کی کیا دلیل ہے؟ تین چیزیں آئی ہیں نا، خلق ہے، ملک اور تدبیر. خلق اور تدبیر کی دلیل تو آ گئی ہے. اچھا ملک کی کیا دلیل ہے؟ فدلیل ہو مثل قول تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد وللہ ملک السماوات والارض الى اخر سورۃ جاءت 27، جیسا فرمان یعنی اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی ملکیت، یعنی اللہ ہی مالک ہے، کوئی اور مالک نہیں ہے. تو اس کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے فإن هذا يدل على انفراد سبحانه وتعالى بالملك. ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی واحد مالک ہے. وجہ الدلالہ کیا ہے؟ وہی بات ہے، اصل کیا ہے؟ ملک السماوات والارض لله. ٹھیک ہے نا، یہاں پر کیا ہے؟ خبر کو پہلے بیان کیا گیا. بارک اللہ فیک. اذن فالربع ذو المنفرد بالخلق والملك والتدبير. یعنی یہ دلیل ہے کہ ہم کہتے ہیں صرف ایک اللہ، منفرد. انفراد کا کیا مطلب؟ حصر ہے، یعنی کوئی اور نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس اللہ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. تو کہاں سے ملے گا ہمیں؟ کیا ثبوت ہے قرآن مجید میں؟ دلیل کیا ہے؟ یہ دو آیتیں صرف دیکھیں، دو آیتیں یاد کر لیں. اچھا دو آیت وجہ دلالہ کیا ہے؟ کہاں سے آپ کو ثبوت ملا ہے؟ اس میں کہاں لکھا ہے کہ صرف اللہ ہے، اللہ کے ساتھ کوئی نہیں ہے؟ یہ عربی بلاغت کی بات ہے، اس لیے قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے کہ یہ بے مثال زبان ہے، اور اس میں آپ جو چیز تقریر کرنا چاہتے ہیں یا جس کی نفی کرنا چاہتے ہیں، اس سے آسان طریقہ کوئی ہے نہیں. سبحان اللہ. اچھا آسان اور مضبوط ترین طریقہ اس کے ساتھ ساتھ. اچھا شیخ صفر فعین قلتا، اگر آپ یہ کہیں، آپ کیسے دونوں کو جمع کریں گے؟ جیسے آپ نے ابھی کہا ہے افراد کی بات کی آپ نے، اور اللہ تعالیٰ نے غیر کے لیے بھی اپنے سوا بھی خلق کو ثابت کیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین. احسن الخالقین کا ذکر ہے، یعنی اور بھی ہیں، سب سے احسن خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، تو اور بھی تو خالق ہے نا. سورۃ المؤمنون آیت نمبر 14. اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تصویر بننے والوں کے تعلق سے، یقال احیوا ما خلقتم، جو تصویر بناتے ہیں قیامت ان کو کہا جائے گا اب تم زندہ کرو ان کو جن کو تم نے تصویریں بنائی تھی دنیا میں. اور یہ متفق علیہ حدیث ہے. اور جیسے حدیث قدسی میں آیا ہے تیسری دلیل، ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو میرے طرح خلق کرنے چلا ہے. یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے. تو اگر کوئی سوال پڑے، یہ شیخ صاحب بڑا پیارا انداز ہے، اگر کوئی یہ کہے تو اس کا جواب پھر کیا ہے؟ فكيف تجمع بين قولك ان الله مفرد بالخلق وبين هذه النصوص، کیسے جمع کریں گے آپ؟ یہ ظفر فرمان، جواب یہ ہے، یہ کہا جائے گا کہ الخلق کہتے ایجاد کو، وهذا خاص بالله تعالى، اگر عدم سے ایجاد کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. لیکن دوسرا معنی خلق یہ ہے کہ ایک شکل دوسری شکل میں بنا لینا، تحيل الشيء من صورة إلى أخرى، فإنه ليس بخلق حقيقة، تو حقیقت خلق نہیں ہے، اگرچہ اسے تکوین کے اعتبار سے خلق کہا جاتا ہے، لیکن واقع میں یہ خلق تام نہیں ہے. مثال کے طور پہ پلمبر نہیں بنا، نجار، کارپینٹر جو ہے، جو لکڑی سے دروازہ بناتا ہے، تو اس نے دروازے کو تو بنایا ہے، اسے کہا جائے خلق بابا لیکن مادہ صنعت خلقہ اللہ عز و جل، لیکن مادہ جو ہے اصل مادہ کس نے اس کو پیدا کیا، لکڑی کہاں سے آئی، اس کو کس نے پیدا کیا ہے، بات یہ ہے. اب یہ کہا جاتا ہے عمومی طور پہ کہ اس کارپینٹر نے دروازہ بنایا ہے، بنانا کیا ہوتا ہے، یہ بھی خلق کی بات ہے نا، تو اس اعتبار سے اس نے بنایا ہے. لیکن کیا اصل بات جو ہے جس سے اس نے اس چیز کو لکڑی سے یہ شکل دی ہے اس کو کس نے بنایا ہے؟ کیا یہ بنا سکتا ہے کبھی؟ نہیں. اچھا پہلی بات یہ, شیخ صاحب فرماتے ہیں لا يستطيع الناس كلهم مهما بلغوا في القدرة أن يخلقوا عودا عود أراكن أبدا. ایک مسواک نہیں بنا سکتے پوری اگر دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں. ولا يخلق ذرة ولا أن يخلق ذبابا, نہ ایک ذرہ بنا سکتے ہیں اور نہ ایک مکھی پیدا کر سکتے ہیں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ارشاد سنیں, یا ایوہ الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. سوره الحج آیت نمبر 73. یعنی مثال ہے جسے یہ لوگ پکارتے ہیں, اللہ کے ساتھ معبود بناتے ہیں, ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. معبود میں کون ہے؟ جس کو معبود بنایا گیا ہے, سارے کے سارے انس میں سے ہو یا جن میں سے ہو, کوئی بھی ہو, اس میں فرشتے سب شامل ہیں جنہیں معبود, جن کی عبادت کی گئی ہے, اگر یہ سارے مل جائیں, سارے مل کے ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. ولو اجتمع له, نہ ایک الگ سے کر سکتے نہ تمام مل کے کر سکتے ہیں. اگر مکھی ان سے کچھ چیز چھین کے لے جائے وہ اسے واپس نہیں کر سکتے, بچا نہیں سکتے. ضعف الطالب والمطلوب, دونوں کمزور ہیں, الطالب والمطلوب. سبحان اللہ. جیسا فرماتے ہیں الذين, اسم موصول ہے, ابھی دیکھیں عموم کہاں سے آئے, کس تمام بالکل اسم موصول ہے, جو شامل ہے ہر اس چیز کو جسے اللہ کے سوا پکارا گیا, من شجر وحجر وبشر وملک وغیرہ وملک وغیرہ, چاہے درخت ہو, پتھر ہو, انس ہو, بشر ہو, یا فرشتہ ہو, یا اس کے سوا جتنے کو جس کو پکارا گیا ہے یا جن کو بھی پکارا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا. لا يخلق ذباب ولو اجتمع له, نہیں مکھی پیدا کر سکے سب ایک ساتھ ہو جائیں, اور اگر اکیلے بھی ہو جائیں تو اس کا عجز من باب اولا ہے, جب مل کے نہیں کر سکتے تو اکیلا کہاں کر سکتا ہے پھر ان میں سے. اور اگر اسے سلب کر لیں, یہ چھین لیں کوئی چیزیں, مکھی جو ہے اسے واپس نہیں لے کے آ سکتے, اور یہ دلیل ہے کہ کتنی کمزور ہیں. اگر یہ مکھی جو ہے دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ, جو زمین جس کی بادشاہت ہے, اور اس کے کھانے میں سے یا جو طیبات ہیں کوئی چیز لے لے, مثلا یعنی پتہ ہے کوئی مکھی جب لیتی ہے تو اندر اس کو چوس لیتی ہے جو چیز کھاتی ہے, کیا یہ بادشاہ اس کے طیب سے مراد یعنی کو کھانے کی چیز یا پرفیوم بھی, اس کو جو طیب جیسے عطر وہ بھی ہو سکتا ہے, عام طور پہ جو طیبات رزق اس کی بات ہو رہی ہے, کیا وہ لے سکتا ہے؟ طیب میں سے مکھی نے کچھ لے لیا, اس کے جو عطر ہے اس میں سے لے لیا, کہ واپس عطر اسے نکال سکتا ہے؟ وہ کہتا لوقع علی طعام, اس کے اگر کھانے پہ یہ مکھی پڑ جائے اور کھانے میں سے کوئی چیز لے لے, کیا دنیا کے جو بادشاہ ہے اسے واپس لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا ہے. فإذن اللہ عز وجل هو الخالق وحده, اللہ تعالی واحد خالق ہے. اچھا یہ تو پتہ چل گیا ہے. فإن قلت, اگر آپ کہتے ہیں کیف تجمع بین قولك ان الله مفرد بالملك وبين اثبات الملك للمخلوقين, اب یہ تو بات ہوئی خلق کی, سمجھ آ گئی. پہلے بات ہوئی کہ اللہ تعالی اکیلا خالق ہے, بات کسی توحید ربوبیت کی بات ہو رہی ہے, اللہ تعالی نے صرف اس توحید کی تقریر کے لیے اپنے رسول نہیں بھیجے. پھر یہ جو توحید ربوبیت, اس کا معنی کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے تین چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے, خلق ہے, ملک تدبیر ہے. پھر دلیل بھی بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی خالق ہے, وہ جو دلالہ کیا اس میں سے کہاں سے دلیل نکالے گی وہ بھی بتایا کہ خبر کو پہلے بیان کیا کہ دونوں آیتوں میں. اچھا لیکن یہ جب کوئی اگر یہ شبہ لے کے آئے کہ قرآن مجید میں یہ باتیں بھی تو ہیں کہ اللہ کے سوا اور بھی خالق موجود ہے, اس کے جواب بھی آ گیا کہ خلق کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو ایجاد میں عدم ہے, وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی نہیں ہے, ایک موجودہ چیز کو ایک چیز میں دوسری چیز میں شکل دے دینا, جیسے کہ ایک کارپینٹر کرتے دروازہ وغیرہ بنا لیتا ہے تو اس کو لغت کہتے ہیں خلق, تو کہا جاتا ہے حقیقتاً وہ خلق نہیں ہوتا, اس کی بات بھی آگے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اور بھی خالق موجود ہیں, تو جن کو معبود بنایا گیا یا عامی لوگ نہیں, یعنی وہ بہت بڑا درجہ رکھتے لوگوں کے دلوں میں, اگر وہ سارے مل کے ایک مکھی بنانا چاہیں نہیں بنا سکتے, اس سے بھی بڑی کمزوری کہ اگر مکھی سے کوئی چیز چھین کے لے جائے وہ واپس نہیں کر سکتے, تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے. اگر اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ ایک طرف فرمایا کہ اللہ ایک واحد رب ہے, کوئی سوا کوئی نہیں ہے, دوسری طرف یہ بھی فرمایا کہ اور بھی کہ اللہ تعالیٰ واحد خالق اور خالق کوئی بھی نہیں ہے, دوسری طرف یہ بھی فرمایا بعض آیات میں کہ اور بھی خالق موجود ہیں, تو اس کا ہرگز. تیسری مرتبہ بھی فرمایا ہے تیسری جگہ پہ کہ اگر یہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے, اگر مشرق کو چیز لے جب اسے واپس بھی نہیں کر سکتے, تو سب کو ملا کے کیا معنی بنتا ہے؟ جبکہ خلق کے دو معنی ہیں, ایک ایجاد من عدم ہے, دوسرا ایک موجود چیز کو دوسری شکل میں تبدیل کر دینا, تو کیا معنی بنتا ہے؟ عقل جو بات کرتے ہیں تو عقل دل اس میں کیا ہے؟ یہی ہے کہ جو معنی صرف اللہ کے لیے ہے اللہ کے لیے خاص رہے گا, عدم سے وجود ملانا یہ خلق ہے اللہ کے لیے ہے, اور جو باقی لین بیان فرمائے وہ دوسرا معنی ہے جو عربی زبان جسے خلق کہا جاتا ہے. واضح ہے؟ اچھا, اگر کوئی شخص یہ کہ چلو یہ تو بات سمجھ میں آ گئی, اب ملک کی بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ منفرد ہے ملک میں, اور اللہ تعالیٰ نے ملک مخلوق کے لیے بھی ثابت کیا ہے, مثل قول ہی تھا جس کا اللہ نے فرمایا او ملک تم فاتحہ ہو ناخر صورت آیت نمبر 61, دوسرے آیت میں الا علی ازواجکم او ملکت ایمانکم الا علی ازواجہم او ملکت ایمانہم ناخر صورت آیت نمبر 6. ملک اللہ منفرد ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس لفظ ملک جو ہے مخلوق کے لیے بیان کیا ہے, دنیا کے خزانے کے مالک, گھر کے مالک, نہیں کہتے مالک الدار, گاڑی کا مالک, خزانے کا مالک, اور ملکت ایمان ہوں ملک یمین جو ہوتا ہے, جیسے کہ لونڈی یا اپنا کیا کہتے ہیں اسے غلام یا لونڈی کی جو جہاں پہ بات آتی ہے, اس کا بھی کہتے ہیں کون مالک ہے, فلان مالک ہے. تو ملک اللہ کے لیے بھی ہے اور غیر اللہ کے لیے بیان کیا گیا ہے. اس کا جواب کیا ہے, کیسے جمع کریں گے دونوں میں؟ سب سے پہلے شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کی ملکیت کسی چیز میں عام شامل نہیں ہے. میں اپنے ماتحت چیز کا مالک تو ہوں, لیکن جو آپ کے ماتحت چیز ہے اس کا مالک نہیں ہو سکتا ہوں, اور ہم سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہیں. شمول کے اعتبار سے ملک اللہ عز و اشمل و اوسع وہو ملک تام, کہ اللہ تعالیٰ کے ملک سب سے وسیع سب سے تام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس چیز کا میں مالک ہوں, میں حقیقت میں اس کا مالک نہیں ہوں, اس اعتبار سے کہ میں جو چاہوں اس میں کروں اپنی مرضی سے, میری مرضی نہیں چلے گی, لیکن میں اس پہ وہ کر سکتا ہوں صرف جس کی مجھے شریعت نے اجازت دی ہے شرعاً, اور ملک حقیقی کی اجازت ہونی چاہیے, اور وہ اللہ تعالیٰ ہے, اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی نہیں ہے. اگر میں ایک درہم دے کے دو درہم واپس لے لوں, میں یہ نہیں کر سکتا میں اس کا مالک نہیں ہوں اور میرے لیے جائز بھی نہیں ہے. تو اس کا یہ مطلب ہوا, اگر میرے جن پیسوں کو میں مالک ہوں وہ اپنی مرضی سے ایک ریال دے کے دو نہیں, ایک درہم دے کے دو درہم نہیں لے سکتا ہوں, تو پھر یہ ملکیت کون سی ہے؟ قاصر ہے, یہ ملکیت قاصر ہے. اور وأيضا لا أملك فيه شيء من ناحية القدرية لأن التصرف لله. اچھا, میں یہ نہیں کہہ سکتا اپنے بیمار جو غلام ہے اسے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ وہ ٹھیک ہو جائے گا, نہیں ہو سکتا. اور میں اپنے ایک تندرست غلام کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم بیمار ہو جاؤ وہ بیمار ہو جائے گا, لیکن جو جس کا تصرف حقیقی ہے پورے کائنات میں, اللہ تعالیٰ اگر حکم دے دے کہ بیمار کو کہ تم تندرست ہو جاؤ, اور تندرست حکم دے دے کو بیمار ہو جائے تو ہو جائے گا. تو حقیقت میں ایسا فرماتے ہیں جس چیز کے مالک ہوں اس میں تصرف مطلق میرے پاس نہ شرعاً نہ قدراً. شرعاً میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا, قدراً وہ بھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے. سبحان اللہ, فملکی ہوں قاصر حیث التصرف وقاصر حیث شمول العموم, تو دونوں اعتباروں سے تصرف کے اعتبار سے بھی قاصر ہے اور شمول العموم کے اعتبار سے بھی قاصر ہے. اور اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی منفرد ہے ملک میں. تدبیر کے تعلق سے جیسا فرماتے ہیں انسان کی تدبیر بھی ہوتی ہے, لیکن یہ تدبیر قاصر ہے, جیسا کہ پہلے ملک کے تعلق سے بات بیان کی گئی ہے. لیس کل شیء املک تدبیر فیہ, جس چیز کا میں مالک ہوں اس میں اپنی مرضی تدبیر بھی نہیں کر سکتا ہوں، میں اس چیز کی تدبیر کر سکتا ہوں جو میرے ماتحت ہے اور جو ملکیت اور میری ملکیت میں ہے، اور اس کی تدبیر بھی ویسے کر سکتا ہوں صرف جیسا کہ مجھے شرعاً اجازت دی گئی ہے۔ اور اسے بات واضح ہوتی ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے کہ ان اللہ عز و جل منفرد بالخلق والملک والتدبیر کلیت عامۃ مطلقہ، یہ کلی عام مطلق ہے کہ اللہ تعالیٰ چیزوں میں جو ہے منفرد خلق ملک و تدبیر میں، لا یستثنی منہا شیء، اس میں کوئی لا یستثنی منہا شیء، کوئی چیز مستثنی نہیں ہے۔ سوال نہیں پیدا ہوتا کیوں، لأن کلما اوردناہ لا یعارض ما ثبت اللہ عز و جل من ذلک، جو ہم نے بیان کیا ہے اس میں کوئی تعارض نہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے واضح ہو گیا ہے۔ اتنا کافی ہے میرا خیال ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ یہیں سے اسی دوسرے مقدمے پر بات کریں گے، توحید الوہیت سے درس کا آغاز کریں گے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔